السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا. اللہ ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں کے طریقے پر چلا اور ہمیں ان کے ساتھ اپنے پاس جمع فرما. فہم القرآن بھی اسلوب السؤال والجواب، انڈرسٹینڈنگ قرآن آ کوسچن اینڈ آنسر اپروچ، دورہ قرآن بائی کیو این اے سوال جواب کے ذریعے فہم قرآن سیریز میں آج پارہ نمبر 26 ہے. الحمد للہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ 26 حامیم، سورہ الاحقاف شروع ہو رہی ہے. احقاف نام کی وجہ تسمیہ. احقاف اس کی آیت 21، انذر قومہ بالاحقاف، اس میں مذکور ہے. احقاف حقف کی جمع ہے، ریت کے بلند اور مستطیل ٹیلوں کو کہتے ہیں. یہاں احقاف سے مراد یمن کے مشرق میں حضرموت کا وہ علاقہ جو عرب کے صحرائے اعظم کا حصہ ہے. سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم وہاں آباد تھی. اس زمانے میں وہ نہایت زرخیز اور ترقی یافتہ علاقہ تھا. اس میں چشمے، باغات، مال مویشی کی کثرت. اللہ کے عذاب کے بعد وہ علاقہ ایسا برباد ہوا کہ اب تک وہاں آبادی کا نام و نشان نہیں. ہر طرف ریگستان اور ریت کے لمبے چوڑے ٹیلے. تو معلوم ہوتا ہے کہ اس علاقے کو احقاف، بربادی کی بعد اس کی موجودہ صورتحال کے اعتبار سے کہا گیا. اصحاب احقاف کا دوسرا نام قوم عاد بھی آتا ہے. ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا. جیسے اعراف 65 ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اس صورت میں قوم عاد کی تباہی اور بربادی کا قصہ تفصیلاً مذکور ہے. اس بنا پر اس کا نام الاحقاف ہے، جو بربادی کے بعد کی تصویر ہے. نیکسٹ کوسچن، من دون اللہ، اس صورت میں بھی آیت 5 اور اس کے علاوہ بھی قرآن میں کئی مقامات پر من دون اللہ آیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ عام طور پر ان سے مراد پتھر اور بت لیے جاتے ہیں، مگر من یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اس لیے اس سے مراد وہ سب ہستیاں بھی ہیں جنہیں لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، جن میں انسان، جن، فرشتے، نبی، ولی، نیک، بد، زندہ، مردہ سب شامل ہیں. رہے پتھر، بت اور قبریں وغیرہ، تو انہیں پکارتے اور پوچھتے وقت بھی مشرکین دراصل ان بتوں یا قبروں کے بجائے ان ہستیوں کو ہی پکار رہے ہوتے جن کے وہ بت یا قبریں ہیں، ورنہ انہیں بت بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ کسی بھی پتھر کی پوجا کر لیتے. جن کی تصویروں پہ بنائے گئے اصل میں ذہنوں میں وہی تھے. اسی لیے مشرکین عرب نے عین کعبہ کے اندر ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام تک کی صورتیں بنا کے رکھی ہوئی تھیں، جنہیں فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کعبہ سے نکالا گیا. یہ بخاری کا حوالہ ہے. نیکسٹ کوسچن، مدت رضاعت، بیبی کو فیڈ کرانے کی مدت کتنی ہے؟ ارے بعض لوگ جو بیٹی بیٹے کا فرق کرتے ہیں کہ بیٹے کو زیادہ اور بیٹی کو تھوڑا، دودھ پلانے میں ایسا کچھ نہیں ہے. سورہ احقاف آیت 15 ہے، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا، کہ حمل اور دودھ پلانا یہ ٹوٹل 30 مہینے ہیں. اب 30 مہینوں کو اگر ڈیوائیڈ کریں ہم مختلف آیات کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے، تو سورہ لقمان کی آیت 14، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، کہ دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے. اور سورہ بقرہ کی آیت 233،
وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ،
اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں اس کے لیے جو چاہے کہ دودھ کی مدت پوری کرے. ان تینوں آیات کو ملانے سے ثابت ہوتا ہے کہ حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ ہے، کیونکہ 30 ماہ میں سے 2 سال یعنی 24 مہینے نکال لیے جائیں تو باقی 6 ماہ بچتے ہیں. ایک واقعہ بھی آتا ہے تفسیر طبری کے حوالے سے کہ بعجہ بن یزید جوہنی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں، ان کے قبیلے کی ایک عورت اپنے خاوند کے پاس آئی، وہ آدمی بھی اسی قبیلے کا تھا، تو اس عورت نے 6 مہینے میں بچے کو جنم دیا. اس کے خاوند نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا کہ 6 ماہ میں کیسے بچہ، یعنی پھر اس پر تو رجم بنتا ہے، گویا یہ بدکاری کا شاخصانہ ہے. اس پر علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور کہا، اللہ اپنی کتاب میں فرماتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، کہ اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے۔ بعجہ بن یزید کہتے ہیں تو اللہ کی قسم عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی بات کا کوئی انکار نہیں کیا، یعنی فوراً سمجھ لیا کہ واقعی اس سے تو گنجائش نکلتی ہے، واضح سمجھ آتا ہے، اور فوراً آدمی بھیجا کہ واپس لایا جائے، یعنی رجم نہ کیا جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ عورت جب 9 ماہ میں بچہ جنے تو 21 ماہ دودھ پلانا کافی ہے، کیونکہ ٹوٹل 30 مہینے کرنے ہیں، 30 شہرہ، اور جب 7 ماہ میں بچہ جنے تو 23 ماہ دودھ پلانا کافی ہے، یعنی ٹوٹل کو دیکھنا ہے، اور جب 6 ماہ میں بچہ جنے تو پورے 2 سال دودھ پلائے، تب ہے حولین کاملین، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ بہرحال ایک یہ بھی نقطہ نکلتا ہے، وگرنہ اس کی میکسیمم مدت، صرف فیڈ کرانے کی میکسیمم مدت 2 سال یعنی 24 ماہ رکھی جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے مسائل اس سے حل ہوتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن، پختگی کی، میچورٹی کی عمر کتنی ہے؟ یہ 40 سال کی عمر ہے، سورہ احقاف 15 میں ہے، بالغ 40 سنہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ 40 سال کی عمر بلوغت کی آخری حد ہے۔ اس عمر میں آدمی کی قوتیں اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہیں، اس کے بعد انحطاط کا یعنی کاؤنٹ ڈاؤن کا عمل شروع ہوتا ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ اللہ عز و جل نے ہر نبی کو 40 سال کی عمر کے بعد ہی پیغمبر بنایا۔ ایک اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ شادی کے بعد سے ہی اپنے آپ کو ریٹائر نہ سمجھ لیں، بلکہ عمر بڑھنے اور خاص طور پر 40 کے بعد عملی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اصل ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ اصلاح اولاد کے لیے اکثیر دعا،
بِأَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔
اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جسے تو پسند کرتا ہے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح فرما دے، بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی، اور بے شک میں حکم ماننے والوں میں سے ہوں۔ یہ دعا اصلاح اولاد کے لیے اکسیر ہے۔ اکسیر کہتے ہیں ایسا کیمیکل یا ایسی چیز جو سستی دھات کو بھی سونا بنا دے۔ یہ دعا ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تعلیم دی ہے، اور یہ مقبول دعاؤں میں سے ہے، کیونکہ اسے آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے قبول ہونے کی بشارت دی ہے، نتقبل عنہم، ہم ان سے قبول کرتے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی فضیلتیں ہیں۔ اس لیے ہر صاحب اولاد کو، خصوصاً جو 40 سال یا اس سے اوپر ہو، اس دعا سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تفسیر قرطبی میں اسلاف کے حوالے سے آیا کہ ان میں سے بعض نے بعض سے اپنے بیٹے کی شکایت کی، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے لیے اس دعا سے مدد حاصل کرو۔ نیکسٹ کوسچن، والدین سے حسن سلوک میں کیا کیا شامل ہے؟ ماں باپ کے ساتھ احسان، ان کے لیے دعا، اللہ سے شکر اور عمل صالح کی توفیق مانگنا، اولاد کے لیے اصلاح کی دعا، انسان کے سب سے اچھے اعمال میں سے ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں اللہ ان کے اس بہترین عمل کو قبول فرمائے گا اور ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے گا۔ احقاف 20، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تم اپنی نیکیاں اپنی دنیا کی زندگی میں لے جا چکے اور تم ان سے فائدہ اٹھا چکے۔ اس سے سوال آتا ہے کہ کیا دنیاوی نعمتوں کے استعمال اور سہولتوں سے فائدہ اٹھانا یہ آخرت کی نعمتوں میں کمی کا باعث ہو سکتا ہے؟ بعض مفسرین نے اس آیت کی روشنی میں لکھا کہ مسلمان کو دنیا کی نعمتیں کم از کم استعمال کرنی چاہئیں تاکہ اس کی آخرت کی نعمتوں میں کمی نہ ہو، اور احادیث میں عمر بن خطاب اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے زہد اور سادہ زندگی اور دنیا کی لذتوں سے اجتناب کے واقعات لکھے۔ مگر حق یہ ہے کہ یہ آیت مسلمانوں کے بارے میں ہے ہی نہیں، اس کا تعلق کفار سے ہے، کفار کے لیے صرف دنیا کی نعمتیں ہیں، جبکہ ایمان والوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں ہیں۔ جیسے سورہ اعراف 32 ہے، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ
قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.
تو کہہ کس نے حرام کی اللہ کی زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں؟ کہہ دے یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی ہیں جبکہ قیامت کے دن ان کے لیے خالص ہوں گی. مومن کو اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ملتا ہے. رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تو دنیا کی لذتوں سے اجتناب ان کا اس آیت کی بنا پر نہ تھا کیونکہ کفار کے لیے ان کا اجتناب اس لیے تھا کہ وہ دنیا کی لذتوں میں منہمک ہو کر آخرت سے غافل نہ ہو جائیں اور اس صبر و زہد پر انہیں زیادہ ثواب ہو. یعنی آپ اس کو رخصت کہہ سکتے ہیں, طبیعت کہہ سکتے ہیں اور قناعت کہہ سکتے ہیں, اگر ممانعت نہیں, حرمت نہیں. اولوالعزم رسولوں سے کون مراد ہے؟ سورہ احقاف کے آخر میں ذکر ہے. عموماً پانچ رسولوں کو اولوالعزم کہا جاتا ہے جن میں نوح, ابراہیم, موسیٰ اور عیسیٰ کے ساتھ پانچویں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاید اس لیے کہ ان کا ذکر قرآن کریم میں دو مقامات پر اکٹھے آیا, جیسے سورہ احزاب میں فرمایا, آیت 7 ہے, وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اور جب ہم نے تمام نبیوں سے ان کا پختہ عہد لیا اور تجھ سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے بھی, اور ہم نے ان سے بہت پختہ عہد لیا. اور اسی طرح سورہ شورا آیت 13, شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. یہاں ان پانچوں کا اکٹھا تذکرہ ہے تو بعض نے صرف اسی بنا پر کہ اکٹھا ذکر آیا ہے انہی کو اولو العزم رسول قرار دے دیا, حالانکہ ان آیات میں نہ ان پیغمبروں کے اولو العزم ہونے کا ذکر ہے اور نہ دوسرے پیغمبروں کے اولو العزم نہ ہونے کا, اسی لیے اسے عام رکھا جائے. مگر پھر بعض کہتے ہیں کہ اولو العزم سے تمام رسول مراد دینا درست نہیں, کیونکہ بعض رسولوں کے متعلق عزم کی نفی آئی. پھر وہ حوالہ دیتے ہیں سورۃ طٰہٰ آیت 115, آدم علیہ السلام کے متعلق, فناسیہ ولم نجد لہو عزما, پھر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں ارادے کی کچھ پختگی نہ پائی. اور یونس علیہ السلام کے متعلق القلم 48, ولا تکن کصاحب الحوت, تو مچھلی والے کی طرح نہ ہو. اس لیے اولوالعزم سے اونچے درجے کے صاحب عزم رسول مراد ہیں اور وہ پھر ان کو اولوالعزم سے خارج کر دیتے ہیں, اگرچہ یہ تعین بڑی مشکل ہے. مگر مفسرین کی یہ بات تو بالکل ہی درست نہیں, کیونکہ آدم علیہ السلام سے گو کہ یہ فعل سرزد ہو گیا مگر بعد میں ان کا درجہ پہلے سے بھی اونچا ہو گیا, جیسے فرمایا طٰہٰ 1:2, ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا, پھر اس کے رب نے اسے چن لیا تو اس پر مہربانی فرمائی اور ہدایت دی. اور یونس علیہ السلام کے متعلق بھی ہے القلم 50, فاجتباه ربه فجعله من الصالحين, پھر اس کے رب نے اسے چن لیا بس اسے نیکوں میں شامل کر دیا. اس لیے توبہ کے بعد ان پیغمبروں کے بھی اولوالعزم ہونے میں کوئی شبہ نہیں. تو اولوالعزم تمام ہیں, عام ہیں, یہ رکھا جائے, یہ کہا جائے. نیکسٹ کوسچن, آگے صورت ہے محمد نام کی وجہ تسمیہ. نام اس کی آیت 2 میں ہے, آمنوا بما نزل على محمد. اس سورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے. اس کے علاوہ اس سورت کا نام قتال بھی ہے. اس میں لفظ قتال دو بار آیا, ذکر فیہ القتال آیت 20, اور اسی طرح والذین قتلوا سورہ محمد کی آیت 4. قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کتنی بار آیا؟ قرآن میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ اور اسم احمد 1 مرتبہ آیا. سورہ آل عمران آیت 1:4, وما محمد الا رسول. سورہ احزاب آیت 40, ما كان محمد ابا احد من رجالكم. اور محمد آیت 2, بما نزل على محمد. اور سورہ فاتح آیت 29, محمد الرسول اللہ.
والذین معه. آگے آیت پوری. سورہ الصف میں اسم احمد ہے، سکس میں یأتی من بعد اسمه احمد. نیکسٹ کوسچن، کھڑے ہو کر کھانے پینے اور صرف کھانے پینے کو مقصد حیات بنا لینے سے متعلق ہے. رہا کھڑے ہو کر کھانا پینا اور کہنا کہ سورہ محمد میں منع ہے. آیت 12 یأکلون کما تأکل الانعام، کہ یہ تو جانور ایسے کھاتے پیتے ہیں. والنار مثوى لهم، اور آگ ان کے لیے رہنے کی جگہ ہے. بعض لوگ جو اس آیت سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ جانور چونکہ کھڑے ہو کے کھاتے پیتے ہیں اس لیے کھڑے ہو کر کھانا پینا منع ہے، مگر اس مقصد کے لیے اس آیت کے بجائے احادیث سے استدلال کرنا چاہیے کہ بیٹھ کر کھانا سنت ہے، اور اس مسئلے میں صرف اتنی ہی سختی کرنی چاہیے جتنی احادیث سے ثابت ہے، کیونکہ بوقت ضرورت سنت سے اس کی اجازت ثابت ہے. کہ بعض دفعہ کسی کوئی وجہ ہے یا اسی طرح سہولت ہے تو کھڑے پیے کچھ لے لیا جائے. رہا جانور تو ان کی تو ساری جد و جہد کھانے پینے کے لیے ہوتی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے کم کھانے پہ زور دیا. سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر سات آنتوں سے. اور حدیث ہے، کسی آدمی نے پیٹ سے برا برتن نہیں بھرا، پھر ابن آدم کو چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ سیدھا رکھیں. سو اگر کوئی چارہ نہیں یعنی بس کھانا ہی ہے، تو تیسرا حصہ اس کے کھانے کے لیے اور ایک اس کے پینے کے لیے اور ایک سانس کے لیے. جس طرح شریعت نے ہر بات میں انسانی فطرت کا خیال رکھا ہے، اسی طرح یہاں بھی اگر کبھی پیٹ بھر کر کھا لے تو اس کی گنجائش ہے. جیسے سیدنا ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار اصرار پر انہیں کہنا پڑا کہ اب میرے پیٹ میں اس کی جگہ نہیں، یعنی پیٹ بھر کے اتنا پی لیا. تو کبھی کبھار یہ بھی ہے. سورۃ الفتح شروع ہوتی ہے، اس کا پس منظر، نام، وجہ تسمیہ. سورۃ الفتح اس کا نام، اس کی پہلی آیت انا فتحنا لک فتحا مبینا اس سے ماخوذ ہے. یہ محض نام ہی نہیں، اس سورہ کا عنوان بھی ہے. یہ سورۃ اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے سفر سے واپس آ رہے تھے. زید بن اسلم اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک سفر میں چل رہے تھے. رات کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ چل رہے تھے. عمر بن خطاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا تو آپ نے انہیں جواب نہ دیا. انہوں نے پھر سوال کیا، آپ نے جواب نہ دیا. انہوں نے پھر سوال کیا، آپ نے جواب نہ دیا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اپنے آپ سے کہ عمر، تیری ماں تجھے گم پائے، تو نے بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تین بار سوال کیا، ہر بار آپ نے جواب نہیں دیا. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنی اونٹنی کو حرکت دے کر مسلمانوں سے آگے نکل گیا، اس خوف سے کہ کہیں میرے بارے میں قرآن نازل نہ ہو جائے، یعنی کوئی میری مذمت سے متعلق یا میرے خلاف. یعنی حدیبیہ سے واپسی ہے، عمر رضی اللہ عنہ کا بار بار سوال کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا، تو عمر رضی اللہ عنہ ڈر گئے اور آگے نکل گئے. کچھ ہی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا. میں سمجھ رہا تھا کہ میرے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے. میں نے سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات مجھ پر وہ سورت اتری ہے جو مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. پھر آپ نے پڑھا، انا فتحنا لک فتحا مبینا. اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کی بشارت دی، اور ان تمام سوالات، اشکالات کے جواب جو عمر رضی اللہ عنہ سمیت بعض صحابہ کے دلوں میں تھے. نیکسٹ کوسچن، کیا انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی گناہ کا صدور ہو سکتا ہے؟ بعض لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو معصوم عن الخطا اور ان سے گناہ صادر ہونے کو ناممکن قرار دے دیا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک نبی سے گناہ کا صادر ہونا اس کی شان کے خلاف ہے. مگر اس کا کیا کیا جائے کہ قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق لفظ ذنب استعمال کیا ہے جس کا معنی گناہ ہے. اس لیے فارسی اور اردو تقریباً تمام مترجمین نے یہاں ذنب کا معنی گناہ کیا ہے. رہی یہ بات کہ آپ کی طرف سے لفظ گناہ کی نسبت سے آپ کی شان میں کمی کا اظہار ہوتا ہے، تو جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انبیاء کے گناہوں کو اپنے گناہوں کی طرح سمجھ لیتے ہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جتنا عظیم اور بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے، اسے ملحوظ رکھتے ہوئے وہ اپنی معمولی کوتاہیوں اور لغزشوں کو گناہ قرار دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں ذنوب کہہ کر ان سے استغفار کا حکم دیتا ہے. اسی لیے وہ اللہ کی جناب میں استغفار کرتے ہیں، جس سے ان کا مرتبہ پہلے سے بھی بلند ہو جاتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام سے خطا کے ساتھ قبطی کا قتل ہو گیا تو انہوں نے دعا کی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، تو فغفر لہ، اللہ نے معاف کر دیا. اور آدم علیہ السلام منع کرنے کے باوجود بھول کر اس پودے میں سے کھا بیٹھے تو کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے اس استغفار کے نتیجے میں انہیں مجتبیٰ چنا ہوا بنا لیا. فرمایا ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى، پھر یونس علیہ السلام بغیر اجازت قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تو مچھلی کے پیٹ سے اللہ کو پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس استغفار کے نتیجے میں انہیں وہ مقام حاصل ہوا جو خطا نہ ہونے اور استغفار نہ کرنے کی صورت میں کبھی حاصل نہ ہوتا. بنی آدم کا فرشتوں سے یہی فرق ہے کہ فرشتوں سے نہ خطا ہوتی ہے نہ انہیں استغفار کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ وہ استغفار حاصل ہونے والا بلند مقام حاصل کر سکتے ہیں. انبیاء کرام ہماری طرح کبیرہ گناہوں کا ارتکاب یا دیدہ دانستہ نافرمانی نہیں کرتے کیونکہ وہ اللہ کے چنے ہوئے فرما بردار بندے ہوتے ہیں. البتہ ان سے بشری تقاضوں کے پیش نظر کوئی معمولی کوتاہی یا اجتہادی خطا ہو جاتی ہے. انبیاء کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس خطا یا کوتاہی پر قائم نہیں رہنے دیتا بلکہ وحی کے ذریعے سے فوراً اصلاح فرما دیتا ہے. انبیاء کے معصوم ہونے کا یہی مطلب ہے. کسی امتی کو خواب و کتنے بلند منصب پر فائز ہو یہ امتیاز حاصل نہیں کہ اس کی خطا کی اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے اصلاح کی جائے. انبیاء سے سرزد ہونے والی یہ معمولی کوتاہیاں یا اجتہادی خطائیں بھی ان کے مقام کے پیش نظر خود انہیں اتنی بڑی نظر آتی ہیں کہ وہ بار بار اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذنوب سے مغفرت مانگنے کا حکم دیا جس پر عمل کرتے ہوئے آپ بے حد استغفار کرتے، جیسے فرمایا واستغفر لذنبک، اور آپ کی استغفار سے متعلق دعائیں جیسے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا اور اس کے رسول کا معاملہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذنوب کا اقرار کر کے استغفار کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے اور پچھلے ذنوب کی مغفرت کی خوشخبری دے رہا ہے. صحابہ بھی اس بات کا حوالہ دیا کرتے تھے کہ اللہ نے آپ کے لیے آپ کے پہلے اور پچھلے ذنوب معاف فرما دیے. جیسے ام المؤمنین عائشہ کا کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا قیام کرتے کہ آپ کے قدم پھٹ جاتے، سوج جاتے. تو عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ نے آپ کے لیے آپ کے پہلے اور پچھلے گناہ بخش دیے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں؟ تو اب اس کے بعد یہ اس سینس میں کہنا کہ معصوم عن الخطا کہ ان سے کبھی کوئی خطا یا گناہ سرزد ہی نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کی اجتہادی غلطیوں یا خطاؤں کا ذکر کیا، ذنوب کا لفظ فرمایا اور مغفرت کی بشارت دی. اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں احادیث میں من کل ذنب واتوب الیہ، اور اسی طرح یہی سیدہ عائشہ کا کہنا، یہ سب تسلیم کیا ہے. البتہ اس سینس میں کہ آپ کا کوئی ایسا گناہ نہیں جو بچا ہو، اصلاح نہ ہوئی ہو، معاف نہ ہوا ہو، تو ایک لحاظ سے معصوم عن الخطا کہہ سکتے ہیں، ہر لحاظ سے نہیں، کیونکہ بہرحال وہ بھی انسان تھے اور بشری تقاضے ان کے ساتھ بھی تھے. سورۃ تحریم کی آیت لم تحرم ما احل اللہ لک، اسی طرح سورۃ التوبہ 43 عف اللہ عنک لما اذنت لہم، اور اسی طرح انفال 67 ما کان علی نبی جن یقون لہو اسرا حتیٰ یسخین فل ارد تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، اسی طرح احزاب 37 وتخش الناس واللہ احق ان تخشاہ. یہ سب اس کی واضح دلیل ہیں. لیکن پھر بعض کہتے ہیں کہ ذنب کی ایک توجیہ ہے، اور وہ یہ کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی نیکیاں مقرب لوگوں کی برائیاں ہوتی ہیں. یہ جملہ اللہ یا اس کے رسول کا تو ہرگز نہیں ہے، یعنی قرآن حدیث کی تو بات نہیں ہے. البتہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس نے کہا، مگر اکثر مفسر اور مصنف یہ اندھا دھند بس یہی بیان کرتے چلے جاتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ نیکی بدی کیسے بن سکتی ہے، اور نہ یہ خیال کیا کہ قرآن کے مطابق ابرار مقربین کی یہ تقسیم کیسے کر لیتے ہیں، مطلب یہ کہاں یہ ڈویژن آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مقرب کون ہوگا؟ اور آپ رات کے آخری حصے کی دعا قیام تلاوت میں یہ مانگتے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمیں ابرار کے ساتھ فوت کر. پھر وہ کون سے ابرار ہیں جن کی نیکیاں مقربین کی بدیاں ہیں؟ یعنی یہ لاجک بھی ٹھیک نہیں ہے. تو یہی سمجھ لیا جائے کہ انبیاء بھی انسان تھے، ان سے بھی بشری خطائیں گناہ ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی ضمانت دیتے ہوئے معاف کر دیے، بلند مرتبے دیے، اور اس سے ان کی عظیمت اور ان کے مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑتا.
اور یہ بہت ہی غلو کی بات ہے کہ بندہ ہر اس شخص کو جو اس کے عقیدے یا اس کے فہم کے خلاف ہو تو اسے گستاخ رسول قرار دے دے، اور خاص طور پر انہیں جو ان کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائی صفات کا مالک قرار نہ دیں، آپ کو عالم الغیب نہ مانیں، مختار کل تسلیم نہ کریں، یہ نہ مانیں کہ آپ سے خطا ہو سکتی ہی نہیں. صرف یہی نہیں کہ دوسروں پر یوں فتویٰ بازی، بلکہ خود معنوی تحریف بھی. صرف ذنب کا معنی گناہ نہ ماننے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ذنب کا آپ کا گناہ کے بجائے آپ کی امت کے گناہ اور سب کی بخشش کے سرٹیفکیٹس جاری کر دیے. حالانکہ ایک واضح، آسان، صاف مفہوم کو قبول کرنے میں کیا حرج ہے؟ نہ ہی اتنی صفائیوں کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی بات کو بدلنے کی. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. آگے اس صورت میں بیت رضوان کا ذکر ہے. بیت رضوان سے مراد وہ بیت ہے جو حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام نے ایک درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کی تھی. سورۃ الحجرات شروع ہوتی ہے وجہ تسمیہ اور موضوع. اس کا نام اس کی آیت 4 میں وراء الحجرات، میم وراء الحجرات سے ماخوذ ہے. حجرہ زمین کا وہ قطعہ جس کے گرد دیوار بنی ہوئی ہو، گھر کے صحن کی چار دیواری. حجرتن کی جمع حجرن اور اس کی جمع حجرات. روح المعانی یہ ایک تفسیر کی کتاب ہے. ان حجرات کی کیفیت یوں بیان کی گئی ہے کہ یہ 9 حجرے تھے، ہر بیوی کے پاس ایک حجرہ تھا. یہ کھجور کی ٹہنیوں سے بنے ہوئے تھے، ان کے دروازوں پر سیاہ بالوں کے ٹاٹ کے پردے تھے. یاد رہے کہ یہ عموماً جانوروں کے بال، جیسے اون، بکری یا اونٹ وغیرہ کے، انسان کے بال نہیں. انہیں بیچنا، جوڑنا، سجانا، خریدنا جائز نہیں ہے. تو بہرحال اس طرح کے پردے کا خیال رکھتے ہوئے آگے ٹاٹ لگے ہوئے تھے. داؤد بن قیس کے حوالے سے آتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے وہ حجرے دیکھے ہیں، کھجور کی ٹہنیوں سے بنے ہوئے تھے، جنہیں باہر کی جانب سے بالوں کے ٹاٹوں سے ڈھانپا ہوا تھا. میرا گمان ہے کہ صحن کے دروازے سے کمرے کے دروازے تک 6 یا 7 ہاتھ، یعنی 9 یا 10.5 فٹ کا فاصلہ تھا، اور کمرے کا اندرونی حصہ 10 ہاتھ یعنی 15 فٹ تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ گھر کی چوڑائی 7-8 ہاتھ یعنی 10.5-12 فٹ کے درمیان تھی. اتنے اتنے سائز کے کمرے حجرے. حسن سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے کمروں میں دیکھنے کے لیے حجرے جایا کرتا تھا، ان کی چھت کو ہاتھ لگا لیتا تھا. ولید بن عبد الملک رحمہ اللہ کے عہد میں ان کے حکم سے ان گھروں کو مسجد نبوی میں شامل کر لیا گیا، جس پر لوگ بہت روئے. ظاہر ہے کہ ایک یادگار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کو دیکھنا دنیا سے بے رغبتی اور ایک نشانی تھی، لیکن مسجد نبوی کی وسعت اپنی جگہ اہم. سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے حوالے سے ہے کہ اللہ کی قسم مجھے پسند تھا کہ ان حجروں کو ان کی حالت پر رہنے دیا جاتا، تاکہ اہل مدینہ کے بچے بڑے ہوتے اور تمام دنیا سے آنے والے دیکھتے تو یہ جانتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گھروں میں گزاری اور اکتفا کیا. اس سے ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی حرص اور اس پر فخر کے بجائے زہد اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی. سورۃ الحجرات کا موضوع مسلمانوں کو ان آداب کی تعلیم دینا ہے جو اہل ایمان کے شایان شان ہیں. نیکسٹ کوسچن، کیا کسی مسلمان سے لڑنے کو کفر اور لڑنے والے کو کافر کہا جا سکتا ہے؟ جیسے بعض احادیث میں ہے، کسی مسلمان سے لڑنے کو کفر اور لڑنے والے کو کافر کہا گیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میرے بعد پھر کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. امام بخاری اور بہت سے ائمہ نے فرمایا کہ آیت وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا یہ دلیل ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے لڑنے کے باوجود مسلمان ہی رہتے ہیں، اسلام سے خارج یا مرتد نہیں ہو جاتے، کیونکہ اللہ نے لڑنے والے دونوں فریقوں کو مومن قرار دیا۔ اور اس سے اگلی آیت میں بھی فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، مومن تو آپس میں بھائی ہی ہیں، سو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ اسی طرح آیت قصاص، اس میں قاتل کو مقتول کے وارث کا بھائی قرار دیا، فرمایا فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا اور اچھے طریقے سے اس کے پاس پہنچا دینا لازم ہے۔ رہا حدیث میں مسلمان سے لڑائی کو کفر قرار دینا، تو اس سے وہ کفر مراد نہیں ہے جس کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے مراد کفر دون کفر، یعنی کفر اکبر، جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس سے کم تر درجے کا کفر ہے، کیونکہ گناہ کے تمام کام کفر اور جاہلیت ہیں، اور ایسے شخص کو کافر کہنے کا مطلب اس نے کفر کے کام کا ارتکاب کیا ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے بلکہ وہ ناقص الایمان مومن ہے، یہ نہیں کہ وہ ملت اسلام سے خارج ہو گیا۔ دلیل اس کی یہ آیت اور دوسری بہت سی آیات اور احادیث ہیں جنہیں امام بخاری نے تو اپنی صحیح کی کتاب الایمان میں اور دوسرے ائمہ نے اپنی تصانیف میں بیان فرمایا ہے۔ اس آیت سے خوارج کے عقیدے کی بھی نفی ہوتی ہے کہ جو کسی بھی کبیرہ گناہ کے مرتکب کو جس نے توبہ نہ کی ہو کافر اور ابدی جہنمی سمجھتے ہیں، اور معتزلہ کے عقیدے کی بھی جو کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ مومن ہے نہ کافر، انجام کے لحاظ سے وہ بھی اسے ابدی جہنمی قرار دیتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے غیبت کسے کہتے ہیں؟ لا یغتب، غین یا با سے باب افتعال ہے، اغتاب یغتاب اغتیاباً، کسی کے غائب ہونے کی حالت میں یا اس کے منہ پر اس کی وہ بات کرنا جس کا ذکر اسے ناپسند ہو، اسے غیبت کہتے ہیں۔ عام طور پر یہ غیب میں کی جاتی ہے اس لیے اسے غیبت کہتے ہیں، وگرنہ یہ نہیں کہ اگر منہ پہ ہوگی تو وہ غیبت نہیں ہوگی۔ اصل میں ذکر کا اخاک بما یکرہ فی نفسک، یعنی برائی بیان کرنا، اب پبلکلی اس طرح برائی بیان کرنا کہ وہ اگلے کو بری لگ رہی ہے، یہ خواہ اس کے سامنے ہے یا اس کے پیٹھ پیچھے، بیک بائٹنگ ہے، وہ غیبت ہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کا ذکر ایسی چیز کے ساتھ کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ عرض کیا گیا آپ یہ بتائیں کہ اگر میرے بھائی میں وہ چیز موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو کیا پھر بھی غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں وہ چیز موجود ہے جو تم کہہ رہے ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ چیز اس میں موجود نہیں تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ بہت سنگین ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے نکاح میں کفو یعنی ہم پلہ ہونے کی کیا اہمیت ہے، کیا سٹینڈرڈ ہے؟ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، سٹینڈرڈ تو یہ ہے کہ بے شک تم میں سب سے عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اہل علم نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ نکاح میں جوڑ کفو ہونے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی شرط معتبر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھی کی بیٹی زینب بنت جحش کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ یہ رضی اللہ عنہما سے کر دیا، اس لیے یہ جو مشہور ہے کہ سید لڑکی کا نکاح غیر سید سے نہیں ہو سکتا ٹھیک نہیں۔ ویسے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد کو لفظ سید کے ساتھ خاص کرنا بھی محض رواج ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونے کے باوجود ابو لہب جہنمی ہے، اور غلام ہونے کے باوجود بلال سید ہے، جس کے جوتوں کی آواز جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بطور خادم سنائی دے رہی ہے۔ اور جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ابو بکر ہمارا سید ہے اور اس نے ہمارے سید بلال کو آزاد کیا۔ نیکسٹ کوسچن ہے کیا انسان کو اس بات پر مطمئن ہو جانا چاہیے کہ ایمان کی نعمت اس کے پاس قیامت تک رہے گی؟ کسی کو خبر نہیں کہ اس کے غیب میں کیا لکھا ہے اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور ایمان کی نعمت اس کے پاس موت تک رہے گی یا نہیں، یہی معنی اس شعر میں ادا ہوا، میں روتا ہوں اور کیا تو جانتی ہے مجھے کیا چیز رلاتی ہے، میں اس ڈر سے روتا ہوں کہ تو مجھ سے جدا نہ ہو جائے، مجھ سے قطع تعلق نہ کر لے اور مجھے چھوڑ نہ دے۔ یہ عربی میں شعر ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ نعمت ایمان کی ہمیشہ حفاظت کرتے رہنا چاہیے۔ سورہ شروع ہوتی ہے قاف، وجہ تسمیہ اور تعارف۔ سورہ کے آغاز قاف سے اس کا نام ماخوذ ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مجموعوں کے مواقع پر عموماً اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، مثلاً عید اور جمعہ۔ اس کے علاوہ فجر کی نماز میں بھی اس کی قراءت فرمایا کرتے تھے، کیونکہ یہ ابتدائے خلق، بعث، نشور، معاد، قیام، حساب، جنت جہنم، ثواب عقاب اور ترغیب و ترہیب پر مشتمل ہے۔ عبیداللہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نمازوں میں قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعة پڑھا کرتے تھے۔ سورہ قاف میں ورید آیا ہے اور اس کے علاوہ وطین بھی، تو ورید اور وطین میں کیا فرق ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، الورید دل سے نکلنے والی رگ جس کے کٹنے سے انسان مر جاتا ہے۔ دل میں اس کا نام وطین ہے، یعنی جہاں سے دل سے مل رہی ہوتی ہے اس حصے کو وطین کہتے ہیں، جیسے الحاقہ 46 ہے، ثم لقطعنا منه الوطین، پھر ہم اس کی جان کی رگ کاٹ دیتے، اور گردن میں اس کا نام ورید ہے، شہرگ جس کو کہتے ہیں، وارد یارد سے، کیونکہ خون دل سے اس میں وارد ہوتا ہے۔ اور حبل الورید، حبل کا معنی بھی رگ ہے، حبل کی اضافت الورید کی طرف بیانیہ ہے، یعنی وہ رگ جو ورید ہے۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ گردن کی رگ مراد ہے جس میں جان پھرتی ہے، دل سے دماغ تک، اس کے کٹنے سے موت ہے۔ سورہ قاف کی آیت 17، اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال، اس سے مراد کون سے فرشتے ہیں؟ المتلقیان عن الیمین وعن الشمال سے مراد وہ فرشتے ہیں جو نیکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں۔ لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں جس کے ساتھ اس کے چھوٹے بڑے اور برے اعمال کو لکھنے کے لیے دو فرشتے نہ ہوں، جیسے سورۃ الانفطار کی آیت 10 سے آگے ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور فرمایا، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے واقف ہیں، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جس وقت دو لینے والے جا لیتے ہیں، ایک دائیں اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، انسان منہ سے کوئی لفظ نہیں نکال پاتا مگر اس کے پاس نگران نگہبان تیار رہتا ہے۔ سورہ قاف کی آیت 16 سے آگے بھی، دائیں طرف والا نیکیاں اور بائیں طرف والا برائیاں لکھتا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بائیں طرف والا غلطی کرنے والے مسلمان سے 6 گھنٹے تک قلم اٹھائے رکھتا ہے، تو اگر وہ اپنے کیے پر نادم ہو اور اللہ سے استغفار کرے تو اسے ختم کر دیتا ہے، اگر نہ کرے تو ایک گناہ لکھتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ولادت کے بعد اس کے ساتھ 4 فرشتے ہوتے ہیں۔ اللہ کا یہ فرمان کہ اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں، لہو معقبات من بین یدیہ و من خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، یعنی بندے پر فرشتے مقرر ہیں جو اس کی حفاظت کے لیے اپنی باری پہ آتے ہیں، دن میں حفاظت کرنے والے اور رات میں بھی اس کی حادثات اور تکلیفوں سے حفاظت کرتے ہیں، جیسا کہ دوسرے فرشتے بھی ایک دوسرے کے بعد اپنی باری پر آتے ہیں، جو کہ رات اور دن میں اس کے اچھے اور برے اعمال لکھتے ہیں۔ دائیں طرف والا نیکیاں اور بائیں طرف والا برائیاں لکھتا ہے، اور دوسرے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، ایک آگے سے اور دوسرا پیچھے سے۔ تو اس طرح دن کو 4 فرشتوں کے درمیان، اور اسی طرح رات کو بھی بندہ 4 فرشتوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور ابھی قرین یعنی جن میں سے ایک ساتھی اس کے علاوہ ہے۔ نیکسٹ کوسچن سورہ الداریات سے متعلق ہے، اس بارے میں شروع ہو رہی ہے جو آگے پارہ 27 میں مکمل ہوتی ہے۔ الداریات وجہ تسمیہ، اس کا مطلب ہوا، ریح کے معنی میں، چونکہ ہوائیں چیزوں کو بکھیرتی پھیلاتی ہیں، اس بنا پر انہیں الداریات کہا جاتا ہے۔ سورہ کے آغاز الداریات، الحاملات، الجاریات، مقسمات، یہ ساری صفات یعنی بکھیرنا، اٹھانا، چلانا، تقسیم کرنا، یہ ہواؤں میں بھی پائی جاتی ہیں کہ جیسے وہ چیزوں کو بکھیرنے والی ہوتی ہیں، پھر زمین سے آسمان کی طرف لے جانے والی، چلنے والی، پھر پانی کو تقسیم کرنے، گرانے والی، یہ ساری ہواؤں کے متعلق بھی ہیں، یا اس کے مصداق الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے تفسیر طبری وغیرہ میں ہے، علی رضی اللہ عنہ کوفے کے منبر پر چڑھ کر ایک مرتبہ فرمانے لگے، قرآن کریم کی جس آیت کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سنت کے بارے میں تم مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لو۔ اس پر ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ الداریات سے کیا مراد ہے، تو آپ نے فرمایا ہوا۔ پھر پوچھا الحاملات سے کیا مراد ہے، فرمایا ابر جیسے بولتے ہیں نا ابر کرم، تو ابر یعنی بادل قرار دیا. پھر کہا جاریات سے کیا مراد ہے، فرمایا کشتیاں. پوچھا مقسمات سے کیا مراد ہے، فرمایا فرشتے. اس سلسلے میں اور بھی روایات ہیں جن میں سے ان کے مصداق مختلف یا ایک ہوا ہو سکتے ہیں، واللہ عالم. ان قسموں سے اللہ نے قیامت کی حقانیت ثابت کی، اس طرف توجہ کرنی چاہیے. اللہ قسمیں اٹھا کر فرما رہا ہے انما توعدون لصادق، یہ تو ہے قرآنی لحاظ سے، اور اگر قومی لحاظ سے بھی یعنی سائنسی لحاظ سے اگر تحقیق کریں تو اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ایون ایک وقت آئے گا کہ یہ ہواؤں کا سلسلہ تھم جائے گا، ایک وقت آئے گا پانی ختم ہو جائے گا. آج بھی اس پر بڑے بڑے بحث و مباحثہ ہوتے ہیں، بلکہ تخمینے لگائے جاتے ہیں کہ 2030 یا 2050 پانی ختم ہو جائے گا، پانی پر جنگیں ہوں گی وغیرہ وغیرہ. اسی طرح اوزون لیئر کے حساب سے دنیا کو خطرہ ہے، نظام تنفس برباد ہو چکا ہے، ایون ہوا کی پولوشن کے اعتبار سے بھی تحقیقات اور سروے پیش کیے جا چکے ہیں، حتیٰ کہ جن کا فرشتوں پر بھی ایمان نہیں غیر مرئی یعنی اندیکھی مخلوق کے سلسلے میں خوف زدہ ہیں، ایون کہ کمیونیکیشن موومنٹ اور خاص طور پر بری تباہ کاریاں پانی میں فساد کے آثار نظر آ چکے ہیں. اللہ نے پہلے ہی خبر دی انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، متقین کے لیے ہے جس کا پھر آگے تفصیلی ذکر ہے. اس صورت کا تمام خلاصہ آپ یہاں کتاب میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں. الذاریات نام کی وجہ تسمیہ، اس کے پہلے ہی لفظ پر اس کا نام رکھا گیا، اور اس کا اصل موضوع قیامت ہے جو کہ اس سے اٹھائی جانے والی قسموں سے ثابت ہوتا ہے. الذاریات 28 میں ہے بشروہ بغلام علیم، اس سے ابراہیم علیہ السلام کا کون سا بیٹا مراد ہے؟ اسحاق علیہ السلام. سورہ ہود میں ہے فبشرناہا باسحاق، لڑکے کا نام اسحاق آیا ہے، یہ غلام علیم تھے. اور اسماعیل علیہ السلام غلام حلیم، جن کا ذکر سورہ صافات آیت 101 میں ہے. اب دیکھا جائے تو فبشرناہ بغلام حلیم، اسی طرح بغلام علیم، یہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کو نیک صفات سے پکارنا اس کی زندگی میں ایک تو اس پر اثر چھوڑتا ہے، دوسرا یہ کہ جو کچھ جوانی میں بننا ہوتا ہے اس کو پہلے بھی کہا جا سکتا ہے. جیسے جو بچے حفظ شروع کرتے ہیں آپ ان کو آئندہ کے حساب سے حافظ کہہ سکتے ہیں، اس سے حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور ذہن سازی بھی. واللہ الموفق.